الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ہم سے پہلے جو ماضی کے مسلمان تھے ان کا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ کس قسم کے مسلمان تھے اور جب وہ آزمائشوں میں پڑے تو کیسے وہ ایمان کو چھوڑ کے کفر کی طرف چلے گئے آزمائشیں تو بہت تھیں مگر ایک بہت بڑی آزمائش ان کے لیے ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس نبی کا فالور بنایا اس پر وہ ایمان بھی لائے اس پر نازل شدہ کتاب کو بھی مانا اور اسی طرح اس کی تعلیمات کو بھی تسلیم کیا عمل بھی کیا مگر جب اللہ کے رسول آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رسول بن کے آئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلات والتسلیم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ نہ ماننا یہ بہت بڑی ایک آزمائش تھی۔ سارا وہ ایمان جو پہلے انبیاء کرام پر تھا، کتاب پر تھا، کتاب کی تعلیمات پر تھا، رسول کی فالوئنگ پر تھا، وہ سب غارت ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے آئے ہوئے رسول کے بارے میں گواہی نہیں دی جو ان کے رسول اپنی امت کو تلقین کر چکے تھے کہ اگر ہمارے بعد رسول آئے تو تم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، مگر وہ اسے تسلیم نہ کر سکے۔ تو نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے کفر کی طرف چلے گئے، اور یہ کافر اس قسم کا کافر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر یہ کافر اسی حال میں فوت ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ لن تقبل توبتهم ولو افتدى ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر وہ اللہ کی جناب میں اپنی بخشش کے لیے زمین کے برابر بھی سونا دے دیں کہ اللہ یہ فدیہ کے طور پر ہم سے لے لے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ اس قسم کا کافر ہے۔ ہوا کیا تھا؟ کیا وجوہات تھیں کہ ان لوگوں نے اس کفر پر اصرار کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کیا، آپ کی اطاعت کو نہیں مانا؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ وجوہات اگر پڑھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھائی کہ اصول یہ مسلمان سمجھ لیں کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمت والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں رہا ہے اور نہ ہی کسی بندے کے لیے مناسب تھا کہ اللہ اگر اس کو بندوں میں سے منتخب کر کے نبی بنائے، رسول بنائے، یا بندوں میں سے منتخب کر کے اس کو دین کا علم دے اور وہ واقعی دین کا ایک بہت بڑا عالم بن جائے، اس کو اللہ حکم دے، حکمت دے، یا اللہ تعالیٰ اس کو حکومت دے دے کسی مسلمان کو، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو نبوت سے سرفراز فرمائے۔ تو ایسے اشخاص جو تھے ماضی میں، جن کو جو عام انسان تھے مگر اللہ نے ان کو چن چن کے یہ مناسب عطا کیے، ان مناسب کے پانے کے بعد ان کے لیے یہ قطن مناسب تھا ہی نہیں، اور نہ ہی انہوں نے ایسی حرکت کی کہ وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ کونوا عبادا لی، کہ لوگوں اب تم میرے بندے بن جاؤ، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہیں جو کہوں وہ تم اپناؤ اور چھوڑ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی اللہ کے بندے نے ایسے کام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب عطا کیے، بلکہ وہ کیا کہتا تھا کہ کونوا ربانیین، رب والے بنو، میرے نہ بنو، رب والے بنو۔ یہ وہ چیز تھی جو انبیاء کرام کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دانائی سمجھ عطا کی تو اس نے بھی یہی باتیں کہی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبوت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، تو حکومت کے زوم میں بھی آ کے، طاقت کے زوم میں بھی آ کے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، مجھے بڑا تسلیم کیجیے، نہیں۔ اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ جناب سلیمان علیہ الصلات والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی، بادشاہ وقت ہے، اور ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت تو نصیب نہ کرنا، اور اللہ نے یہ دعا سنی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول اور نبی کو بھیجتا ہے تو دنیا میں اس کو ایک موقع دیتا ہے کہ تم ایک دعا کر لو جو میں سنوں، تو ہر نبی نے اپنے لیے دعا کی، آپ یہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول پھر آپ نے کیا دعا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا کل قیامت کے لیے رکھ لی ہے اور میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا۔ آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ کے رسول ہم چاہیں آپ دعا کریں, ہم چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دیں, یہ مکہ کو باغات میں بدل دیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اس قسم کی دعا نہیں کی, آپ نے اپنی دعا کو ذخیرہ بنا کے آخرت کے لیے رکھ لیا. سلیمان علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے وہ قبول کی, ایسی حکومت عطا کی جو آج تک کسی بادشاہ کو ایسی حکومت نہیں ملی اور نہ ملے گی کہ جس کی حکومت ہوا پر ہو, جس کی حکومت جنوں پر ہو, جس کی حکومت پرندوں پر ہو, اور جس کو معمولی سی مخلوق جو زمین پہ رینگنے والی ہے چیونٹی وہ بھی تسلیم کر لے اور اپنی چیونٹیوں سے کہے یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون, کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے پاؤں پہ لتاڑ دیں اور تمہیں انہیں پتہ نہ ہو, اس لیے جان بچاؤ چلیے. یہ بات اس نے اپنی چیونٹی سے کہی, مگر اللہ نے اس کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنا دی, اور سلیمان سنتے ہی فتبسم ضاحكا, مسکرائے اور ہلکا سا ہنسے, اور اس موقع پر اپنے رب کی جناب میں یہ دعا کرتے ہیں. کتنی بڑی بادشاہت ہے, اکڑتے نہیں ہیں, کوئی تکبر غرور نہیں آیا دماغ میں, اس وقت بڑی عاجزی سے دعا کرتے ہیں ربی حبلی ملک لا ينبغي لأحد, مولا مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے, اور اللہ نے ویسی دے رکھی تھی. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, مولا مجھے یہ موقع دیتا رہے کہ تو جتنے انعامات مجھ پہ نچھاور کرتا جا رہا ہے میں اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. اکڑتے نہیں ہیں, اتنی بادشاہ انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے آ کے اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم میرے بندے بن جاؤ, مجھے خدا مانو, چھوڑ دو اللہ کو, اب سارے اختیارات میرے پاس ہیں, میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں, میں روٹی بھی دے سکتا ہوں, میں کپڑا بھی دے سکتا ہوں, میں مکان بنا کے بھی دے سکتا ہوں. لیکن نبی نے کبھی ایسے دعوے نہیں کیے, بادشاہ وقت نے بھی ایسے دعوے نہیں کیے جو اللہ کا نیک بندہ تھا. اسی طرح اگر کسی عالم کو اللہ تعالی نے حکمت عطا کی تو وہ بھی اپنے اس علم کی بنیاد پہ کبھی مغرور نہیں ہوا, اور اس کی مثال سیدنا لقمان علیہ السلام ہے. کیا لقمان نبی تھے؟ علماء کا اس بات میں ہلکا پھلکا اختلاف ہے, لیکن اکثریت یہ کہتی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے, اور یہ حکمت وقت کا جو رسول تھا یا ان کے دور کا جو رسول تھا, اس رسول کی کتابوں کو پڑھ کے اور اس کی تعلیمات کو سن کے انہوں نے جو نتائج نکالے تھے وہ ایک حکیمانہ باتیں تھیں جو انہوں نے نہ صرف اپنی ذات کے لیے اپنائیں بلکہ اپنے بیٹے کو بھی بطور نصیحت کی. اس کا بھی ذکر سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, لیکن اس ساری حکمت کے باوجود کبھی انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ میں اپنے دور کا بڑا عالم ہوں یا مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں, جو بھی مجھ میرا مرید بنے گا, جو بھی مجھ میرے پاس آئے گا میں اس کو جو کہوں گا وہ تسلیم کرے گا, ایسی بات نہیں کی. سیدنا لقمان علیہ السلام کے بارے میں ان کی ذہانت, اس کے بارے میں مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ اسکول میں پڑھتے تھے بچپن میں, اپنے استاد کی سے پڑھتے, جو بچے تھے ان تمام بچوں کو استاد نے کہا کہ تم ایسا کرو مرغی لو یا کوئی جانور لو, چھوٹا سا پرندہ لو, اس کو ذبح کرو, اور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو بیسٹ پارٹ ہے, بہترین حصہ, وہ کل میرے پاس لے آؤ. تو سبھی ذبح کر کے اس کا جو بیسٹ پارٹ تھا اپنے خیال کے مطابق لے آئے. سلیمان علیہ السلام بھی ایک پارٹ لے آیا, وہ دل تھا, اس کو لے آیا. استاد نے وہ تمام چیزیں رکھوا دی, پھر حکم دیا اپنے بچوں کو کہ اب یہی پرندہ یہی چیز ذبح کرو اور اس کا جو بدترین پارٹ ہے وہ بھی لے آؤ, کل وہ لے آؤ. تو سب بچے اپنے اپنے سمجھ کے مطابق اس کا بدترین جو پارٹ تھا وہ لے آئے, لیکن سلیمان پھر بھی دل اٹھا کے لے آئے. تو استاد نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی, تم کل یہی بہترین پارٹ لے آئے, آج یہ بدترین کیسے ہو گیا؟ یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے جو سیدنا لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں عطا کی تھی، اور وہ یہ تھی، فرمانے لگے استاد محترم اگر جسم کا یہ حصہ بہترین ہو تو انسان بہترین ہوتا ہے، اگر یہ بدترین ہو جائے تو انسان بدترین ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں صاف صاف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. سیدہ مریم کا بھی ذکر کیا ہے، مومن آل فرعون کا بھی ذکر کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا، مگر ایک حق کو قبول کرنا اور اس پہ ڈٹ جانا اور برملا برسر ممبر برسر دربار فرعون کے سامنے کھل کے کہنا اس کو رسول مان لو، میں مان چکا، تم خدا نہیں ہو، تم زیادتی کر رہے ہو، وہ میں تمہاری فیملی کا بندہ ہوں، لیکن میں اب کھل کے اظہار کر رہا ہوں کہ تم غلط اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بالکل صحیح ہے. یہ جرت، یہ ہمت سب علماء میں، سب اچھے لوگوں میں تھی، مگر اس سب میں اگر دیکھیں، چاہے وہ بادشاہ وقت تھے، چاہے وہ حکیم وقت تھے، دانا انسان تھے، عالم تھے، چاہے وہ نبی تھے، ان کی جتنی بھی فالنگ ہوئی کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ لوگوں کو یہ کہا کہ کونو عباد اللی، تم میرے بندے بن جاؤ اور اللہ کو چھوڑ دو. لیکن ہوا کیا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں سمجھائی، اور ان کے کفر کو جو پہلے لوگ تھے، ان کے کفر کو جو مومن تھے، ان کے کفر کو اس جملے میں کہاں سیٹ کیا؟ وہ اس طرح کیا کہ یہی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں بڑے بڑے علماء تھے، اپنی تورات کے انجیل کے جاننے والے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ ہماری تورات یا بائبل میں اس آخری رسول کا تفصیلی ذکر موجود ہے، علامات بھی موجود ہے. کچھ سوال ہیں ہمارے ذہنوں میں، اگر وہ سوال کریں اور اس کا جواب یہ نبی ہوگا تو صحیح دے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو غلط دے گا. صحیح دے گا تو ہم اس کو مان لیں گے، اگر نہیں دے گا تو چھوڑ دیں گے. ہر قسم کی تسلی انہوں نے چاہ لی، سوالات بھی کر دیے، کتابیں بھی پڑھ لی، اور الزام بھی اپنے اوپر لگوا لیا کہ تم صحیح بات قرآن اپنی کتاب کی نہیں کر رہے پبلک کے سامنے، کھل کے کہو کہ کتاب میں یہ موجود ہے، مگر وہ چھپاتے تھے. یہ سب ان کے جرائم تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ایمان کفر بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد وہ کفر کے مرتکب ہوئے. یہ تو ان کا کام تھا، اور یہی وہ چیز تھی کہ وہ لوگوں کو کہتے دیکھو، بڑے بڑے جو ان کے مشائخ ہوتے تھے، وہ لوگوں کو کہتے دیکھو اگر تم نے مجھے تسلیم کیا ہے تو پھر تین باتوں پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، اور دیکھ لیجئے یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہمارے دور میں بھی ہو رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب تم نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی تو اب میرا خیال، میرا تصور تم نے ہر جگہ رکھنا ہے، جہاں کہیں بھی رہو، کسی شہر میں رہو، میرا خیال تم نے رکھنا ہے، میری تصویر اپنے پاس رکھنی ہے، میرا بت بنا کے اپنے گھر میں سجانا ہے تاکہ مجھے بھلا نہ سکو. یہ بڑے لوگ بھی کرواتے تھے، ان کے بادشاہ لوگ، فرعون نے تو جگہ جگہ اپنے بت لگوا دیے تھے، اور اس دور کے ایسے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کروائے، اپنی تصویریں، اپنے خیالات دماغ میں ایسے ڈالے اپنے ماننے والوں کے کہ کبھی مجھے نہیں بھولنا، میرا تصور، میرا خیال ہر جگہ تم نے رکھنا ہے، مجھے نہیں بھولنا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب تم نے مجھے مان لیا ہے تو اب میرے ماننے کے بعد میں کچھ بھی کہوں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، تمہیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کا بھی تم مجھ سے عہد کرو. میں جو کچھ بھی کہوں تمہیں ماننا ہوگا، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، تم اس کا بھی اقرار کرو. اس کا بھی اقرار کرتے تھے. بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، غلط مسئلے بتائے اور اپنی پبلک سے چھپائے، لوگوں نے دیکھا بھی صحیح کنکھیوں سے، مگر یہ اتنے کلیور تھے کہ انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کو ایسے جواب دیے کہ وہ یا تو بالکل خاموش ہو گئے یا ان کو دھمکیاں دے دی کہ خبردار اگر مزید کچھ اعتراض کیا تو. اور تیسری بات یہ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، تم نے مجھے یاد رکھنا ہے، کسی اور کو یاد نہیں کرنا. اب بتائیے کیا قرآن مجید غلط کہتا ہے کہ کونو عباد اللی، کہ اللہ کو چھوڑ کے تم میرے بندے بن جاؤ، اس سے بڑھ کر خدائی کے دعوے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ یہی خدائی کے دعوے تھے ان کے، اور اپنے ماننے والوں کو یہ تین چیزیں بتاتے تھے کہ تم ان تین چیزوں کو فالو کرو، تب جا کے تم صحیح معنوں میں ہمارے مرید ہو گئے، ورنہ مرید ہو گئے، یعنی سرکش ہو گئے. یہ کام انہوں نے کروائے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر بیٹھے، اپنے آپ کو خدائی کے منصب پر بٹھا لیا اور جانتے تھے کہ والرسول حق، کہ آنے والا یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، ہمیں اس کے کہے کے مطابق اب چلنا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے. جتنی علامات، جتنی نشانیاں، جتنی عبارتیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، وہ سب کچھ اس میں ملتی ہیں. ہم نے سوال کیے، اس کی فطرت کو دیکھا، اس کی عادات کو دیکھا، اس کے گھر کو دیکھا، اس کی باہر کی زندگی کو دیکھا، سب کچھ کے باوجود ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ واقعی برحق رسول ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی لے کے آیا، یہی وہ نشانیاں تھیں، مگر انہوں نے نہیں مانا. یہ وجہ تھی پہلے مومن نبی علیہ الصلات و تسلیم کی آمد پہ نہ ماننے کی وجہ سے کافر. یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ، یہ ہوتا ہے. اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم آسانی سے کہیں کہ بس میں نے قبول کر لیا، اب اس میں کوئی کفر داخل نہیں ہو سکتا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی جو آکاس بیل بنائی ہوئی ہے اور لوگوں کی گردنوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، کس بنیاد پہ؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا، ہم کون ہیں ان کو خدا بن کے اپنا غلام بنانے والے؟ اور یہی کچھ ہو رہا ہے. آج لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میرا تصور رکھو، جہاں کہیں ہو میری تصویر اپنے جیب میں رکھو یا اپنے گھر کے کمرے میں لٹکا دو تاکہ آتے جاتے تمہیں میرا خیال رہے. کوئی ساتھ یہ بھی سبق پڑھا دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے مان لینا اس تصویر والے نے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے، عقل معروف ہو جاتی ہے، بندوں کی عقل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں کہ مت سوچو یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، جو کہا ہے ٹھیک ہے، بس مان لو اس کو، کسی کی نہ سننا، کسی کی نہ ماننا. جو کہا جا رہا ہے بالکل درست کہا جا رہا ہے، چاہے اللہ کی قسمیں کھائی جائیں، قرآن کی آیات پڑھائی جائیں، ان کے معنی غلط کیے جائیں، جو کچھ بھی سمجھایا جائے، لوگ کہتے ہیں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. عقلوں پہ پردہ ہے، عقل پہ پردہ ہے، نہیں مانتے لوگ. اور پھر مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، اس میں بھی پھر یاد انہی کو کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا. یہ وہ ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں، اور یہ وہی عادتیں ہیں جو بنو اسرائیل کی تھی. اس لیے قرآن مجید کو یہ مت کتاب سمجھیے کہ بنو اسرائیل کی عادات ہمیں بیان کرتا ہے تو بڑے اچھے واقعات ہیں، یا ان کی فطرت کا، نیچر کا پتہ چل جاتا ہے. نہیں، یہ اصل میں ہمارے لیے اسباق ہیں. ہم ان سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں اپنے لیے؟ وہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ راہ دکھاتی ہے، دونوں راہیں دکھا دیتی ہے کہ دیکھیے یہ بھی ہو رہا ہے، ماضی میں یہ ہوا ہے، تمہیں مسلمان، تمہیں یہ کتاب عطا کر کے مسلمان بنایا، مومن بنایا ہے. اس کتاب کو ماننے والا دھیان کرنا وہ والے کام نہ کرنا، بلکہ یہ کام کرنا جو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. مگر افسوس ہے کہ آج لوگ اس آیت کو بھول چکے ہیں کہ وہ پہلے لوگ، نبی، نیک لوگ، صالح، حکیم لوگ، وہ صرف یہی کہا کرتے تھے کہ کونو ربانیین، لوگو اللہ والے بن جاؤ. اللہ والے، میرے نہیں، میرے نہیں بنو، اللہ والے بنو. لیکن لوگ اپنے بندوں کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں اور اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہم ہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جب عقیدہ یہ بن گیا ہو کہ زندگی میں ہیں تو لاکھ کے، اور جب مر جائیں گے تو سوا لاکھ کے، جب عقیدہ یہ بن گیا ہو تو کون ان چیزوں کو یاد کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو آگے حساب دینا؟ کون یاد کرتا ہے ان چیزوں کو؟ کون یہ کہے گا کہ تم مجھے چھوڑو، اپنے رب کا بن جاؤ اور رب والے بنو، جو رب کہے، جو اس کی کتاب کہے اس طرح چلو، جو اللہ کا رسول کہے اس طرح چلو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنے ماننے والوں کو مجبور نہیں کیا، کبھی نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو میرے سامنے اس طرح بناؤ جیسے غلام بنتا ہے. آپ فرماتے ہیں سنو، میں خود اللہ کا غلام ہوں، آکل کما یاکل العبد، میں اس طرح بیٹھ کے کھاتا ہوں جیسے اللہ کا ایک غلام بیٹھ کے کھاتا ہے. میرے کھانے میں بھی کوئی اکڑ نہیں، میری چال میں بھی توازو ہے، میری گفتگو میں بھی توازو ہے. میں ایسا نہیں ہوں کہ بلال ہوں، صہیب ہوں، عمار ہوں، سلمان ہوں، میں ان کو اپنے سے جدا کر دوں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول دھیان کرنا، ایسے لوگوں سے ذرہ برابر اپنی آنکھ پھیرنی نہیں ہے. ہاں، ولا تعد عیناک عنہم، اپنی آنکھ کو ذرا بھی ادھر نہیں کرنا ان سے کہ وہ محسوس کریں اللہ کے رسول کو ہم ماننے والے ہماری طرف توجہ چھوڑ دی اور دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کام بھی نہیں کرنا. اور اللہ گواہ ہے، سیرت رسول گواہ ہے اس بات کی کہ ایک معمولی سے معمولی انسان بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو تھوڑی مجلس کے بعد جب وہ اٹھا ہے تو اپنے دل اور اپنے دل کے اندر جو کچھ تھا وہ پیارے رسول کو دے چکا اور آپ کا بندہ، آپ کا غلام بن گیا، اس معنی میں کہ میں واقعی مانتا ہوں یہ اللہ کا رسول ہے اور آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. سمامہ بن اسال نجد قبیلے کا سردار ہے، اس نے مسلمانوں کا ناطقہ بن کر رکھا ہے. جو بھی ان کے تجارتی مسلمانوں کے قافلے آتے تھے، یہ اور اس کی پوری گینگ جنگل میں پھیل کے اسی راستے کو گھراؤ کر لیتی تھی اور مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتی تھی. یہ اقتصادی پابندیاں تھیں اس دور کی، اور وہ بندہ یہ کام کرتا تھا اور اس کو ارد گرد کے تمام قبائل کی آشیرواد حاصل تھی کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر. اتفاق سے کہیں مسلمان دو چار ایسی جنگل میں گھوم پھر رہے تھے یا کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا یہ سمامہ ہے، اکیلا ہے. انہوں نے گھیراؤ کر کے اس کو گرفتار کر لیا اور سیدھے مسجد میں لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں، یہ سوچ کے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہم مسلمانوں کو بڑا لوٹا ہے، تنگ کیا ہے، بلکہ تجارتی قافلے کے جو لوگ تھے ان میں سے کچھ کو مارا بھی ہے. اس لیے تو یہ تو بہت بڑا مجرم ہے. جب اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے تو اللہ کے رسول نے ہی فرمانا ہے اس کو قتل کر دو، آپ کچھ بھی ہوں گے. لیکن قانون کو انہوں نے ہاتھ میں نہیں لیا، انہوں نے گرفتار کیا اور سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دو، تو اس کو باندھ دیا گیا. آپ تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، وہ دیکھ رہا ہے، ابھی آپ نے گفتگو نہیں کی، وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا شخصیت ہے، کیسا انسان ہے، کیسے چل کے آتا ہے، کس طرح باوقار انداز سے چلتا ہے، اور جتنے اس کے ساتھی ہیں کتنا اس کا ادب اور احترام کر رہے ہیں. اور جب آپ نماز پڑھاتے ہیں اس نماز کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ نمازی، یقین مانیے وہ ایسے نمازی تھے کہ آج تک مسجد نبوی کو ایسے نمازی نہیں مل سکے، اتنے بہترین نمازی تھے، ایسے نمازی اور ایسا امام، ایسی نماز، اتنا خشوع، اتنا خضوع. اور جب آپ نے سلام پھیرا تو اس نے چہرے کو دیکھا کہ خدا خوفی، تقوی اور رب کی حضوری کا احساس اور اپنی شرمندگی، یہ سب جو چہرے پہ اس نے نمایاں دیکھی، اس کا دل عجیب و غریب اس کی حالت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سمامہ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، سمامہ کیا حال ہے؟ بس اتنا سوال کیا۔ وہ آگے بڑی سختی سے جواب دیتا ہے کہ سنیے، ان تقتل تقتل زاد من، اگر آپ مجھے ماریں گے تو میرا خون ضائع نہیں جائے گا، اس کا بدلہ لینے والی میری قوم ہے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، مہربانی کریں، تو میں احسان فراموش بھی نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات سنی تو آپ نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ صحابہ حیران بھی ہیں کہ یہ اتنا بڑا مجرم جس نے اقتصادی پابندیاں لگا رکھی ہیں، ہمارے تجارتی قافلوں کو لوٹا، ہمیں مالی طور پر بڑا نقصان پہنچایا، اور قافلے میں کچھ لوگ جو اس کے مقابل میں آئے تو اس کی گینگ نے ان کو قتل بھی کیا، اس کو چھوڑا جا رہا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، کسی نے چوں نہیں کی۔ صرف یہ اطاعت ہے، یہ غلامی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول خدا ہیں خدا نہ خواستہ، صرف اطاعت ہے قرآنی حکم کے مطابق، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ چھوڑ دیا، وہ نکلا، مسجد سے باہر گیا، اور چلتے چلتے، ناواقف تھا مدینہ، چلتے چلتے کسی کنویں پہ آیا، پانی نکالا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی ہیں، مسجد میں آ داخل ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مسلم اسلام کلمہ پڑھا، شہادت پڑھی۔ اب وہ کہتا ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے اس وقت کلمہ کیوں نہیں پڑھا، اور میں نے آپ سے یہ سخت لفظ کیوں کہے۔ اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا تھا کہ میں آزاد ہو کے مسلمان ہوں، تاکہ بعد میں مجھے کوئی طعنہ نہ دے سکے کہ پکڑا ہوا تھا، مجبور تھا، اس وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اب میں نے آزادی سے کلمہ پڑھا ہے، تاکہ کوئی مجھے طعنہ نہ دے سکے اور اسلام کو بدنام نہ کرے۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول، جو میں نے سخت بات کی تھی، اصل بات یہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میری پہلی نظر، میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، میری پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس پر جب پڑی ہے، تو میری حالت تو اسی وقت تبدیل ہو چکی تھی، میں تو اسی وقت مسلمان ہو چکا تھا، میں تو اسی وقت آپ کا قیدی بن چکا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول، یہ بات میں نے صرف اس لیے کہی کہ دنیا یہ نہ کہے کہ میں بندھا ہوا تھا، مجبور تھا، مجھے مارا گیا، مجبور کیا گیا، اس لیے میں مسلمان ہوا، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ سلوک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ کیا غلام بناتے ہیں، ہمیں اپنا بندہ بناتے ہیں یا اللہ کا بندہ بناتے ہیں، اور خود کیا ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں اس وقت کوئی عابد نہیں تھا جو رب کی انتہائی خوبصورت عبادت کرتا ہو، انتہائی بہتر انداز سے عبادت کرتا ہو، انتہائی بہتر انداز سے منہ سے کلمات نکالتا ہو، اور انتہائی خلوص سے رب کی جناب میں گڑ گڑاتا ہو۔ اس لیے تو آپ کو عبد کہا گیا کہ آپ عبد ہیں، عبد، انتہائی عاجز انسان۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی سے یہ کہا نہیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے عرض بھی کی، اللہ کے رسول، ہم عجم، غیر عرب بادشاہوں کے پاس جایا کرتے تھے، ہم نے خود دیکھا، بلکہ ہم نے خود سجدے کیے، جو ہی ان کے سامنے جاتے تھے سجدے میں گر جاتے تھے، اللہ کے رسول وہ تو دنیاوی بادشاہ تھے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمیں کم از کم اتنی تھی اجازت دے دیں کہ جب ہم آپ کے حضور تشریف لائیں آئیں، آپ تشریف فرماؤ تو کم از کم ہم سجدہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سجدہ حرام ہے، اور اگر میری امت میں کسی کو سجدے کرنے کی میں اجازت دیتا تو میں زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتا تھا کہ میں عورت کو کہتا کہ تم اپنے خاوند کو سجدہ کرو، مگر میں اس کو بھی حرام قرار دے رہا ہوں۔ آپ نے تو کبھی ایسے کام نہیں کرا، مگر ہم خدائی کے منصب پہ بیٹھ کے اپنے ہی مریدوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے سجدہ کرو، اور یہ آنکھیں دیکھتی ہیں کہ واقعی سجدے ہو رہے ہیں، اور ان سجدوں کو نام دے دیا جاتا ہے، یہ سجدہ محبت ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ محبت، عاجزی، انکساری، یہ سجدے کے باقاعدہ ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن کو مت نکالیے، یہ سب چیزیں سجدے میں شامل ہوتی ہیں۔ مگر ہم ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہنے والے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں سامنے دست بستہ عرض کر کے چھوٹا کے کھڑے ہو جاؤ، اور جب ہم بیٹھے ہوں تو ہمارے آگے سجدہ بھی کیجیے۔ اگر یقین نہ آئے تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجیے کتنے لوگ ہیں سجدے کروا رہے ہیں اپنے آپ کو، اور کتنے لوگ ہیں اپنے عجیب و غریب قسم کے دعوے کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ موجود ہیں لیکن دوسروں کو یہ باور کراتے ہیں کہ میں دنیا کو کراس کر کے عالم برزخ میں پہنچ کے میں قبر والوں سے بات کر سکتا ہوں، اور میں انہیں کہتا ہوں کہ اٹھ، کیا یہ لفظ، فرشتے کو یہ جواب دے، یہ کون کہتا ہے؟ یہ کیا خدائی کے دعوے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسے کام نہیں کیے۔ کسی کو پہچاننا ہو خدا کے لیے، کسی کو پہچاننا ہو تو سیرت رسول کو پڑھ لیجئے، آپ کی سیرت کو پڑھ کے دوسرے کی تصویر کو، دوسرے کے عمل کو دیکھ لیجئے، اگر وہ عمل واقعی اللہ کے رسول کی طرح ہے تو یہ قابل قدر انسان ہے، اس کی بات اگر اللہ کے رسول کی طرح ہے تو یہ قابل قدر ہے، اور اگر نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہے، اپنی منواتا ہے، اپنے آپ کو خدائی کے درجے پر پہنچاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر مجھے تسلیم کرو، یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ ہمیں باور کراتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل تسلیم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ بغاوت ہوگی دین سے۔ قرآن مجید پڑھیے، ماضی کی جو غلطیاں ہیں وہ مت دہرائیں، ہم حقیقت ہے، ورنہ ہم میں اور ماضی کے بنو اسرائیلیوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور آج ہم نے اپنی پوری کوشش سے سارے وہی کام کر ڈالے ہیں جو ماضی کے بنو اسرائیلیوں کے تھے۔ پناہ مانگی اس سے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، راہ دکھائے، قرآن سے جوڑے، صحیح تعلیم کے ہم خوگر بنے، اور اللہ تعالی ہمیں صرف اپنی کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دین ہے، یہی اخلاص ہے، یہی عبادت ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوگی، ورنہ کوئی شے اللہ کے ہاں کوئی درجہ نہیں رکھتی۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔